वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से 12 घंटे की मुसलसल नशरियात में खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह के 6, भारत में 6:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे की शब के 8 बजे हैं। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान।
लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, वफाकी दारुल हुकूमत से मैं हूं नासिर महमूद।
दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करके दम लिया जाएगा, इंसदादे दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल की खुद निगरानी करूंगा, वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक।
शुमाली वजीरिस्तान में मुबैना अमरीकी ड्रोन हमले में 7 मुश्तबे शिद्दत पसंद हलाक, सूबाई दारुल हुकूमत से मैं हूं शमीम शायद, तफसीलात कुछ देर बाद।
में यूक्रेन और रूस नवाज अलहदगी पसंदों ने जुमे के रोज जंगी कैदियों का तबादला शुरू कर दिया और सैकड़ों कैदियों की रिहाई मुतवक्के है। और एशिया भर में सुनामी की 10 साल बरसी के मौके पर समंदर के किनारे यादगारी तकारीब मुनक्केद हुई, मजहबी तकारीब और दुआएं हुई और मरने वालों की याद में खामोशी इख्तियार की गई। और सामईन अब खबरें तफसील के साथ। जुमे के रोज इस्लामाबाद में एक अदालत ने लाल मस्जिद के साबिक सरबरा मौलाना अब्दुल अजीज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने मौलाना अब्दुल अजीज के उन बयानात के खिलाफ एहतजाज किया था जिसे उन्होंने उनके तालिबान की हमायत में दिए गए बयानात करार दिया था। इस रिपोर्ट में के बारे में नासिर महमूद से तफसीलात।
इस्लामाबाद की एक अदालत ने लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, लेकिन ताहाल उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक कोई कार्रवाई देखने में नहीं आई है। जुमे को पुलिस ने अदालत को बताया कि सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने उन्हें कत्ल की धमकियां दिए जाने पर मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लिहाजा लाल मस्जिद के साबिक खतीब को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। सीनियर सिविल जज साकिब जवाद ने मामला सुनने के बाद नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 16 दिसंबर को पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद मौलाना अब्दुल अजीज का एक मुतनाज़ बयान सामने आया था कि वो इस वाक़े की मजम्मत नहीं करेंगे। इस बयान पर जहां ज़राए इब्लाग में खासी लेदे हुई, वहीं सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने लाल मस्जिद के बाहर साबिक खतीब के खिलाफ मुजाहिरा किया। इस दौरान मौलाना अब्दुल अजीज और उनके साथियों की तरफ से मुजाहिरीन को मुबैना तौर पर संगीन नतायज की धमकियां दी गईं, जिसके बाद सिविल सोसाइटी ने उनके खिलाफ थाना आपारा में मुकदमा दर्ज करवाया था। इंसानी हकूक की एक मारूफ कारकुन फरजाना बारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में अदालती हुक्म को काबिले तारीफ करार दिया।
गुड डेवलपमेंट, वी अप्रिशिएट दैट कि अब इट वॉज नॉट इजी कि पहले FIR दर्ज करना फिर वारंट इशू होने और अब ये कि द नेक्स्ट स्टेप जो भी है, आई थिंक इट्स अ गुड टेस्ट एंड सो फार आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शन।
उधर शायशुदा इत्तलात के मुताबिक लाल मस्जिद से मुंसलिक शोहदा फाउंडेशन की तरफ से ये बयान भी सामने आया है कि मौलाना अब्दुल अजीज की गिरफ्तारी की मजाहमत की जाएगी। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद उस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी जब 2007 में इस मस्जिद से मुल्हिका मदरसे के तलबा व तालिबात ने न सिर्फ पुलिस के अहलकारों को जदोकोब किया बल्कि चंद गैर मुल्की बाशिंदों को मुबैना तौर पर गैर इखलाकी सरगर्मियों की वजह से यरगमाल भी बनाया। जुलाई 2007 में इस मदरसे के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया जिसमें कम अज कम 100 अफराद हलाक हुए जबकि फौज के एक कर्नल समेत 10 अहलकार भी मारे गए। हुकाम के मुताबिक इस मदरसे में बड़ी मकदार में असलाह मौजूद था जबकि यहां चंद गैर मुल्की शिद्दत पसंद भी मौजूद थे। इस ऑपरेशन में मौलाना अब्दुल अजीज के छोटे भाई अब्दुल रशीद गाजी भी हलाक हो गए थे जबकि मौलाना को बुरके में फरार होते हुए सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया था। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
वजीर आजम पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो 20 नुकाती एजेंडा दिया इसमें मीडिया पर अस्करियत पसंदों के मौकिफ के प्रचार पर भी कदगन लगाना शामिल है। मीडिया खासतौर पर टेलीविजन चैनल्स पर किस तरह की तनकीद हो रही है और इन्हें पेशावराना फराइज की अदायगी में किस कदर नापतोल कर चलने की जरूरत है, इस बारे में प्रोग्राम इन द न्यूज में असद हसन ने ब्रिगेडियर सईद नजीर और मोमिन मुबशर जैदी और मुनीजे जहांगीर से गुफ्तगू की। ब्रिगेडियर सईद नजीर का कहना था,
जो वायलेंस को वो चाहते हैं, मतलब है कि जो उसको प्रोपेगेट करते हैं या तो हमारे यहाँ मीडिया के लिए भी उन्होंने ये दोनों हाथ रखे हैं।
सही।
तो हमारे मीडिया आजाद तो है لیکن میرے خیال میں کہ ان کو احتیاط اور اس میں ایک واچ ڈاگ کی ضرورت ہے.
میں میڈیا کے رول پہ بالکل بات کروں گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں ڈان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور ڈان اخبار کے ساتھ وابستہ ہیں مبشر زیدی صاحب. یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ملٹنٹس ہیں یا طالبان گروپ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس کا پرچار نہ ہو, لیکن دوسری طرف اخبار ایز ایک میڈیا مین یہ کہتا ہے یا نیوز مین یہ کہتا ہے کہ مجھے پوائنٹ آف ویو تو دونوں پارٹیوں کا دینا ہے. اس پوائنٹ آف ویو اور گلوریفائی کرنے میں جو تھن لائن ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟
جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمیں دونوں سائڈ کا جو ہے پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے. گلوریفائی کرنا اور رپورٹ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں, ہمیں یہ بالکل ذہن میں رکھنا ہوگا. میں یہ کرٹیسزم بھی مانتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا نے گلوریفائی بھی کیا ہے ملٹنٹس کو ٹیررسٹ کو, مگر یہی سوال پھر حکومت کے اوپر بھی آتا ہے اور آرمی کے اوپر بھی آتا ہے کہ کچھ گڈ اور بیڈ طالبان کی یعنی اچھے اور برے طالبان کی تمیز کس نے نکالی. سارا ملبہ آپ میڈیا پہ ڈال کے اور خود سائڈ پہ نہیں ہو سکتے. دوسری بات ہے کہ اب اگر نیا آپ کوئی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس میں آپ اعتماد میں تو لے لیجیے. بڑا آسان ہے ٹی وی پہ آ کے میڈیا کو کریٹیسائز کر دینا.
منظر جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں جو کرنٹ افیئرز کے اینکرز ہیں, ان کو ان کے پروگرامز کو کون آؤٹ لائن کرتا ہے؟ وہ خود ہی ریسپانسیبل ہیں یا کسی سطح پہ کسی کے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے؟
دیکھیں ہر آرگنائزیشن کا ایک اپنا ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, اور آج سے پانچ سال پہلے تو کرنٹ افیئرز کا ایک ہیڈ ہوتا تھا, مگر یہ بات آپ کی سچ ہے, کہیں نہ کہیں اس میں حقیقت ہے کہ جو اب اینکر پرسنز ہیں وہ ایک بے لگام گھوڑے سے بن چکے ہیں, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ٹاپک اٹھا لیتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اس نیوز میکر کو اس مہمان کو اپنے شو پہ بلا لیتا ہے.
مبشر ایک جنرل ویسے کوسچن ہے, پاکستان کے اندر جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ جی یہ پیرا شوٹرز یا پیرا ٹروپرز ہیں, تو کیسے کنٹرول کریں گے چینلز کے اندر بھی ایک چیک کیسے ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اصل یہ تو وقت کے ساتھ ہی کنٹرول ہوگا.
جی جی,
ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریولوشن ایولوشن سے پہلے آ گیا, یعنی کہ چیزیں ایوالو نہیں ہوئی, ایک انڈسٹری ابھر گئی اور نہ ہی ٹرینڈ اسٹاف تھا.
لیکن مبشر میں قطع کلامی کی معافی, اسٹاف ٹرینڈ نہیں تھا, میڈیم نیا تھا, لیکن جرنلسٹ تو بہت سینئر تھے, پریکٹسز تو وہی تھیں.
جی بالکل, لیکن آپ مجھے بتائیے, اچھے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے کوٹ کروں. تین دن پہلے جرمنی کے ایک صحافی آئی ایس,
میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا,
اسٹرانگ ہولڈ سے ہو کے آئے اور انہوں نے رپورٹ کیا سارا. اب کیا جرمنی نے یہ کہا کہ جناب وہ تو آئی ایس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بتا دیا کہ آئی ایس تو اتنی بڑی فورس بن چکی ہے کہ امریکہ تو اس کے سامنے کچھ سمجھ ہی نہیں رہا ہے.
وہ جرمنی والی جو آپ نے ایگزامپل دی, ان کی سوسائٹی ڈائریکٹلی ایٹ وار نہیں ہے, اور وارز کے اندر, جنگوں کے اندر ریاستیں میڈیا کو ایز پروپیگنڈا ٹول یوز کرتی ہیں, اور شاید اس کی گنجائش بھی موجود ہے. کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل, لیکن وہ میڈیا ٹول جو ہے وہ جناب وہ ڈائریکٹلی جو حکومت کے انڈر ہوتے ہیں ان کے تھرو کیا جاتا ہے. پرائیویٹ میڈیا پاکستان اور ہندوستان کی میڈیا میں بہت فرق ہے, لیکن میرے خیال میں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے حکومتیں ہیں وہ اظہار رائے کے اوپر قدم لگا رہی ہیں. یہ ڈبیٹ امریکی میڈیا میں بھی چل رہی ہے, یورپی میڈیا میں بھی چل رہی ہے, پاکستانی میڈیا میں بھی چل رہی ہے کہ کون سی حد ہے, تھن لائن ہے. وہ تھن لائن کبھی کراس ہو جاتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے, لیکن بہت سی حکومتیں اب اس کو قومی مفاد کے تیرائے میں لا کر کے تو جرنلسٹ کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملوں میں کم از کم 7 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے, جبکہ حکومت کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بھی طالبان کے خلاف کارروائی کی. قبائلی علاقوں میں پولیس کے سربراہ شہاب علی شاہ کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے جمعرات کی شب دیر گئے طالبان کے خلاف کارروائی کی. شہاب کا کہنا تھا ہلاک ہونے والے کمانڈر کو مطلوب کمانڈر کے طور پر شناخت کیا گیا ہے, جس کا نام ہے صدام. صدام تحریک طالبان پاکستان کا آپریشنل کمانڈر تھا, وہ مطلوب اور خطرناک ترین دہشت گرد تھا. صدام بہت سے دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا. اس کے علاوہ وہ پشاور سکول پر جو حملہ کیا گیا اس کے پیچھے بھی اس کی ساری منصوبہ بندی اسی شخص نے کی. ادھر مقامی ذرائع کے مطابق بغیر پائلٹ کے جاسوس طیاروں سے شوال کے علاقوں میں مشتبہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. ڈرون طیاروں سے کنڈ اور منگوتری میں دو مختلف مکانات پر 4 میزائل داغے گئے. مرنے والے شدت پسندوں کی شناخت کے بارے میں فوری طور پر مصدقہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں. وزیر اعظم پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے لیے جو 20 نکاتی ایجنڈا دیا اس میں میڈیا پر عسکریت پسندوں کے موقف پر پرچار بھی پر بھی قدغن لگانا شامل ہے اور سینکڑوں احتجاجیوں نے شمال مشرقی بھارت میں جمعے کے روز 76 افراد کی ہلاکت پر اظہار ناراضگی کے لیے مظاہرے کیے جنہیں قبائلی جنگجوؤں سے مربوط حملوں میں اس ہفتے ہلاک کر دیا گیا تھا. اس بارے میں تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
ریاست آسام کے بڑے شہر گوٹاہی میں احتجاجی سڑکوں پر نکل آئے. وہ بینرز اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مقامی علیحدگی پسند گروپ کی مذمت کی جن پر حملوں کا شبہ ہے. انہوں نے صوبائی حکومت پر بھی لوگوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکامی کا الزام عائد کیا. سرگرم مظاہرین کے پاس حکومتی عہدیداروں کے لیے سخت الفاظ تھے.
Totally failure from the government side. This is the time for zero tolerance for terrorism.
یہ حکومت کی قطعی ناکامی ہے. یہ دہشت گردوں کو بالکل برداشت کرنے کا وقت نہیں ہے. آسام میں یہ دہشت گردی کا اصل سبب ہے. یہاں ایک عشرے سے دہشت گردی کا مسئلہ ہے. کیا سیاستدانوں اور باغیوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ اس کے بارے میں ہم باقاعدہ تحقیقات چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے ایک احتجاجی کے. احتجاج میں ایسے بینرز بھی تھے جن پر خون دکھایا گیا تھا. ایک احتجاجی کا کہنا تھا,
It's because of the ineptness of the government, I should say. You see, on that day when this was going on, our chief secretary was in Kaziranga.
میں کہوں گا کہ یہ سب کچھ حکومت کی نااہلی کے سبب ہو رہا ہے. آپ دیکھیں, اس روز جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا, ہمارے چیف سیکرٹری کازی رنگا میں ہاتھی پر سواری کر رہے تھے. آپ نے خود یہ دیکھا ہے. میں کہوں گا کہ چیف سیکرٹری اور اعلی پولیس افسروں سمیت جو بھی غفلت کا مرتکب پایا جائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ الفاظ تھے ایک احتجاجی کے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے منگل کی رات آسام میں کیے گئے ان حملوں کو بزدلانہ کارروائی قرار دیا. صدر پرناب مکھرجی نے کہا کہ دہشت اور تشدد کی ایسی کارروائیوں کو آہنی ہاتھوں سے کچل دینا چاہیے. حکام نے نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈولینڈ پر حملوں کا الزام عائد کیا ہے. بھارت نے اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے اور حال ہی میں اس کے خلاف کارروائی شروع کی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں پولیس نے امریکی حکومت کی فنڈنگ سے چلنے والے ریڈیو فری یورپ کے بیورو پر چھاپہ مارا ہے. جمعے کو صبح سویرے چھاپے کے بعد دفتر کو بند کر دیا گیا اور اس کے صحافیوں کو کام کرنے سے روک دینے کا حکم دیا گیا ہے. اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز.
ریڈیو فری یورپ کے چیف ایڈیٹر پیچک نے اس چھاپے کو ان تمام بین الاقوامی وعدوں اور معیارات کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا جن پر عمل کرنے کا آذربائیجان کی حکومت نے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرکاری دفتر استغاثہ کے عہدیداروں نے دستاویزات پر قبضہ کر لیا اور عملے کے افراد سے پوچھ گچھ کی. انہیں اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ملی کہ دفتر کو ہدف کیوں بنایا گیا تھا. انہوں نے بتایا کوئی الزامات نہیں ہیں, ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے آپریشنز کی تحقیقات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں,
We assume they're going to be asked questions about our operation, maybe about salaries, maybe.
وہ کہہ رہے ہیں, ہمارا اندازہ ہے کہ وہ ہم سے ہمارے کام کے متعلق سوالات کریں گے, غالباً اجرتوں کے بارے میں, شاید یہ کہ کون کام کرتا ہے کون کام نہیں کرتا, اسی طرح کی باتیں. سچ تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ عہدیدار وہی کہیں گے جو وہ کہنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے آذربائیجان میں ریڈیو فری یورپ کے چیف ایڈیٹر پیچک کے. انہوں نے مزید کہا کہ ایک ایسی حکومت کی جانب سے یہ کارروائی کوئی تعجب میں ڈالنے والی نہیں ہے جس نے روز بروز میڈیا کی جانب جارحیت میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ 3 برس میں ہر سال کم از کم 200 صحافیوں کو حراست میں لیا گیا ہے. یو ایس براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین جیف شیل نے آذری حکومت سے بیورو کو فوری طور پر کھولے جانے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے. ان کے الفاظ, یہ غیر منصفانہ کارروائی آذری حکومت کی غیر جانبدار صحافیوں کو ہراساں کرنے اور میڈیا کو دبانے کی ایک ناجائز کوشش ہے. سامعین، اس ماہ کے اوائل میں آذربائیجان کی ایک عدالت نے ریڈیو فری یورپ کی ایک صحافی خدیجہ اسماعیلوف کو مقدمہ چلانے سے پہلے 2 ماہ سے حراست میں رکھا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک شخص پر خودکشی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ جمعے کو ہی ان کی رہائی کے لیے کی جانے والی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ شیل نے خدیجہ کی رہائی کی درخواست بھی کی۔ آرزو کے بلایاوا ریڈیو فری یورپ میں ایک اکیڈمک فیلو ہیں جو پراگ سے آذربائیجان کے عملے کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اپنے آبائی وطن میں پریس کی آزادی کے مسائل کی نگرانی کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ چھاپا متوقع تھا، تاہم اسٹاف کو اس بارے میں کوئی وارننگ نہیں تھی کہ ایسا کب عمل میں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نامی تنظیم نے اپنے اس سال کے پریس کی آزادی کے انڈیکس میں آذربائیجان کو 180 ملکوں میں 160ویں نمبر پر رکھا ہے، جو سن 2013 کے سکور سے 4 پوائنٹس کم ہے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہی ہیں، ایک بار جب چیف آف اسٹاف ریڈیو کے خلاف ہو گئے اور اس پر غداری اور جھوٹ پھیلانے کا الزام عائد کیا تو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور میرا خیال ہے کہ خدیجہ کی گرفتاری اس کا آغاز تھی۔ سامعین، امریکی حکام نے صحافی خدیجہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے آذری حکومت کی اپنے نقادوں کو خاموش کرنے اور پریس کی آزادی محدود کر دینے کی تازہ کوشش قرار دیا ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں نے جمعے کے روز جنگی قیدیوں کا تبادلہ شروع کر دیا اور سینکڑوں قیدیوں کی رہائی متوقع تھی۔ اس کارروائی میں علیحدگی پسندوں کے 220 جنگجو اور یوکرین کے 150 فوجی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ یہ قیدی مشرقی یوکرین میں اس پچھلے 8 ماہ کی لڑائی میں گرفتار کیے گئے تھے۔ جنگی قیدیوں کا یہ تبادلہ اس معاہدے کی شرائط پر کیا جا رہا ہے جو بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں اس ہفتے طے پایا تھا۔ سویڈن کی ایک مسجد میں ایک مشتبہ حملہ آور حملے کے بعد آگ لگ گئی اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اس مسجد میں کرسمس کے روز آگ کے 22 درجنوں افراد کو ہنگامی طور پر باہر نکلنا پڑا۔ عہدیداروں نے اس کا الزام کسی پر عائد نہیں کیا۔ اور جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سیول، امریکہ اور جاپان ایک سہ طرفہ خفیہ معلومات کے تبادلے کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں تاکہ شمال کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کا مقابلہ کیا جا سکے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ایسے موقع پر جب پیانگ یانگ سے کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، یہ سمجھوتا تینوں فریقوں کو شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ جنوبی کوریا نے اس کے بعد اپنے بجلی گھروں کے گرد سیکیورٹی بڑھا دی ہے، جبکہ ہیکرز اس کے کمپیوٹر نیٹورک تک رسائی حاصل کر کے حساس دستاویزات آن لائن ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ وہ ابھی یہ نہیں بتا سکتے کہ اس واقعے کے پیچھے پیانگ یانگ کا ہاتھ ہے، لیکن جیسا کہ سیول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن نے بتایا ہے کہ حال ہی میں سونی مووی اسٹوڈیوز پر مبینہ شمالی کوریا کے سائبر حملے کے پیش نظر وہ اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
جنوبی کوریا کے عہدیدار عوام کو پھر سے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے 23 نیوکلیئر ری ایکٹرز بدستور محفوظ ہیں، اور کوریا ہائیڈرو اور نیوکلیئر کارپوریشن پر سائبر حملوں کے ایک حالیہ سلسلے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نامعلوم ہیکرز خود کو جوہری قوت کا مخالف گروپ قرار دیتے ہیں، لیکن سول میں انسداد وائرس کی ایک کمپنی ہواری انک کے سینئر ڈائریکٹر سیمون چوئک کہتے ہیں کہ جس طرز پر یہ حملہ کیا گیا ہے وہ مختلف مشتبہ لوگوں کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ان کے الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نامعلوم ہیکر جو کچھ کر رہے ہیں یہ اسی طرح کا کام ہے جو شمالی کوریا کے ہیکرز پہلے کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہیکرز دستاویزات کو عام کرنے کے لیے ٹویٹر یا ٹیسٹ بن نامی سائٹ استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح مبینہ شمالی کوریائی ہیکرز نے گزشتہ برس جنوبی کوریا کے صدر کے دفتر پر سائبر حملے میں اور بالکل حال ہی میں سونی پر حملے میں کی تھیں، امریکہ نے پیانگ یانگ پر سونی پکچرز انٹرٹینمنٹ پر سائبر حملے کا الزام عائد کیا تھا، جو کہ ایک مزاحیہ فلم کی نمائش رکوانے کی ناکام کوشش تھی جو فلم کم جونگ اون کے تصوراتی قتل کے بارے میں تھی۔ اور سول نے پیانگ یانگ پر متعدد سائبر حملوں کا الزام عائد کیا تھا جو گزشتہ برسوں میں حکومتی اداروں، ٹی وی براڈ کاسٹرس اور میڈیا ویب سائٹس پر کیے گئے۔ جنوبی کوریا اپنی اختیاری بجلی کی ضروریات کے لیے جوہری ریئیکٹرز پر انحصار کرتا ہے اور دنیا کا جوہری بجلی استعمال کرنے والا پانچواں بڑا ملک ہے۔ وزارت انصاف کے ایک عہدیدار نے کہا کہ وہ تصدیق تو نہیں کر سکتے لیکن اس امکان کو مسترد بھی نہیں کر سکتے کہ شمالی کوریا اس واقعے کے پیچھے ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، پی او اے، واشنگٹن۔
جنوبی تھائی لینڈ میں سن 2004 میں آنے والے زلزلے اور سونامی کو 10 سال پورے ہونے پر مختلف تقریبات منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں سینکڑوں تھائی باشندے، غیر ملکی اور عمائدین شریک ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بروقت خبردار کرنے کے نظام پر لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود خطے میں کسی آفت سے نمٹنے کی تیاریاں اب بھی نامکمل ہیں۔ اس بارے میں رون کاربن کی رپورٹ۔ بحر الکاہل میں زیر آب 9.1 شدت کے زلزلے سے اٹھنے والی سونامی سے انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا اور بھارت میں تباہی آئی اور 2,26,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ سونامی سے اٹھنے والی کئی میٹر بلند لہریں مشرقی افریقی ممالک تک گئیں اور وہاں بھی بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ انڈونیشیا کا باندا آچے نامی صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کم از کم 1,68,000 ہلاک ہوئے اور آبادیاں تقریباً صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ جمعے کے روز سب سے بڑی یادگاری تقریب تھائی لینڈ میں منعقد ہوئی، جہاں ملک کے وزیر اعظم پرایوت چن اوچا کی قیادت میں سونامی میں ہلاک ہونے والے ان 14 ممالک کے باشندوں کے اہل خانہ، عمائدین اور بچ جانے والے جمع ہوئے۔ کرسمس کی تعطیلات کے لیے آنے والے 2,200 سے زیادہ غیر ملکی سیاح بھی بھانگ ناگا میں ہلاک ہوئے تھے۔ 1,000 سے زیادہ متاثرین صرف جرمنی اور سویڈن سے یہاں آئے تھے۔ تھائی لینڈ میں 5,400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے 250 کے قریب تھائی باشندے تھے۔ ہلاک ہونے والے دیگر افراد کا تعلق فن لینڈ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا، کوریا، جاپان اور امریکہ سے تھا۔ میانمار سے آنے والے سینکڑوں مزدور بھی سونامی میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس سانحے کے بعد بین الاقوامی سطح پر کوششیں کی گئی کہ بروقت اطلاع دینے والے نظام نصب کیے جائیں، جس سے ایسا حادثہ دوبارہ رونما نہ ہو سکے۔ ایسے نظام درجن بھر سے زیادہ ملکوں میں نصب کیے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ سمندروں کے اندر بھی ایسے آلات لگائے گئے جو حادثے کی بروقت اطلاع دے سکیں۔ سن 1970 سے لے کے اب تک ایشیائی بحر الکاہل کے علاقے میں زلزلوں اور سونامی سے 9,10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے کمیشن فار ایشیا اینڈ دی پیسیفک میں آفات کے خطرے کو کم کرنے کی نگرانی کرنے والی شمیکا سیریمان کہتی ہیں کہ سن 2004 والے سانحے کے دوبارہ رونما ہونے سے بچنے کے لیے حکومتوں کو مزید خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ شمیکا کا کہنا تھا،
and to take disaster into august halls of finance and planning ministries so that they are aware۔
آپ ان آفات کو مالیات اور منصوبہ بندی کے معزز ایوانوں میں لے جائیں تاکہ ان کو آگہی ملے کہ ایک وسیع سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور بروقت اطلاع دینے والے نظاموں کو نصب کرنا ہوگا، اور ابھی بہت کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ ماہر موسمیات سامت دھرما سوراج نے سن 2004 کے المیے سے پہلے ہی ایشیائی بحر الکاہل میں زلزلے اور سونامی کے بارے میں متنبع کیا تھا۔ دھرما سوراج کا کہنا تھا،
The warning system that I perform or installed
تھائی لینڈ کے جنوبی اور مغربی علاقے میں تقریباً 100 کے قریب میرے نصب کردہ خبردار کرنے والے سینٹروں میں میرے ہی نصب کردہ نظام کی کوئی دیکھ بھال یا مرمت نہیں کر رہا۔ وہاں میں نے خبردار کرنے والے مینار کھڑے کیے تھے لیکن ان کی مرمت وغیرہ نہیں ہو رہی۔ بروقت اطلاع دینے والا جدید نظام تقریباً 400 ملین ڈالر مالیت کا ہوتا ہے اور یہ 28 کے قریب ملکوں میں نصب ہے، لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں آگہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مؤثر انداز میں اپنا کام نہیں کر رہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پشاور میں ایک اسکول پر حملے کے اندھوناک واقعے پر ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے مہناز اور فاطمہ حسن جیسی شاعرات سے گفتگو کی۔ ان کی گفتگو کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
ناقابل تصور یہ واقعہ تھا کہ معصوم بچوں کی یوں جان لی جائے گی اور اس طرح بے دردی سے اور ظالمانہ طریقے سے ذمہ داری بھی قبول کی جائے گی. یہ تو ایک تسلسل ہے, اس سے پہلے بھی یہ لوگ اسی طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنے بچوں کا تو یہ تو بہت ہی خوفناک ہولناک واقعہ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی یہ لوگ اس طرح کی گریندگی کے واقعات کرتے رہے ہیں. ایک تسلسل ہے اور اب پوری قوم میں یہ احساس بیدار ہو چکا ہے کہ جب تک ان لوگوں کا خاتمہ نہیں ہوگا, جب تک ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جو ان کے ہینڈلر ہیں, جب تک ہم ان سے نجات نہیں پائیں گے, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اسے ہم ایک آئسولیٹڈ واقعے کی شکل میں نہیں دیکھ سکتے. جو ایک تسلسل ہے ان قوتوں کا جو پاکستان کے خلاف ہیں, جو پاکستان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتی, جو پاکستان میں روشن خیالی نہیں دیکھ سکتی, جو پاکستان میں ترقی نہیں دیکھ سکتی.
اچھا مہناز, آپ صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے شوہر بھی ایک نامور صحافی تو وہ ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ شاعر ہیں اور بہت ہی درد مند دل رکھتے ہیں. میں ان کی کتاب پڑھ رہی تھی تو مجموعہ ان کی شاعری کا, تو انہوں نے بچوں پہ کئی چیزیں لکھی ہیں, تو اس واقعے پر کچھ انہوں نے لکھا؟
جی ہاں, ان کی دو نظمیں ہیں اور اس وقت ایک نظم میرے سامنے بھی ہے. پشاور کے ننھے فرشتوں کی یاد میں, یہ فاضل رحمان کی نئی نظم ہے, اگر آپ کہیں تو میں سناؤں.
جی ضرور ضرور.
ابھی یہیں تھی وہ خوشبو جو ان کے نرم ہاتھوں کے چمن میں رقص کرتی تھی, کہاں ہے اب کہاں ہے؟ ابھی یہیں تھی وہ کلکاریاں جو ماں کے سینے سے لپٹ کر رقص کرتی تھی, کہاں ہے اب کہاں ہے؟ ابھی یہیں تھی وہ آنکھیں جو ننی ننی خوشیوں کی لگن میں جگمگاتی تھی, کہاں ہے اب کہاں ہے؟ ابھی یہی تھا ان ہونٹوں پہ جاگتا کندن, کہاں ہے اب کہاں ہے؟ کہاں ہے رس سے بھری میٹھی زبان کا جادو, کہاں ہے کل کی جوانی کا خوب رو سپنا؟ لہو میں غرق ہوئے زندگی کے سب اسباب, دریدہ دل جو ارما تھے سارے آنکھ ہوئے, کریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے؟ سراغ سامنے ہے, دستے ستم سامنے ہے, جو عدل چاہتے ہو گلجو تبر سامنے ہے. ہوا کے بین سنتے ہو, وہ کیا کہتی ہے سنتے ہو؟ کب اٹھیں گے خفتگان خاک آخر کب اٹھیں گے؟ خفتگان عرض پاکستان آخر کب اٹھیں گے؟ ناب کاران زمین کب نیند سے بیدار ہوں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب وہ خوف کی زنجیر سے آزاد ہوں گے؟ سنگ بستہ گرستہ مصلحت کی دھن سے آزاد ہوں گے؟ مرد مانے نیم کشتہ کب اٹھیں گے؟ غفلتوں کی بے کسی کی پشتیوں سے کب اٹھیں گے؟ کب اٹھیں گے؟ کب اٹھیں گے؟
اس دکھ میں میں نے دو نظمیں لکھی اور ایک نوحہ لکھا, کیونکہ مجھے ہر بچہ اپنا بچہ نظر آ رہا تھا. میرے دل سے, میں کئی رات سو نہیں سکی, میرے دل سے ایک ہوک اٹھتی تھی اور میں بیٹھ کے لکھنے لگتی تھی. کیونکہ ہم لکھنے والے آنسوؤں میں نہیں روتے, ہم لفظوں میں روتے ہیں, ہمارے لفظ ہمارے آنسو ہوتے ہیں اور یہ آنسو ہمارے دل سے نکل کر آنکھوں تک آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں رگوں میں تیرتے ہوئے ہمارے قلم سے کاغذ پر بکھرتے ہیں. تو وہ نوحہ میں پیش کر رہی ہوں. ان بچوں میں ہر ایک بچہ میرا بچہ ہے, ان بچوں میں ہر ایک بچہ میرا بچہ ہے, جس کو میں نے کوکھ میں رکھا جاگ کے پالا ہے. ان کے چہرے دیکھ کے آنکھیں خون رلاتی ہیں, ان کے چہرے دیکھ کے آنکھیں خون رلاتی ہیں, کیسے زندہ پھول تھے جن کو لاش میں بدلا ہے. خون آلودہ بستے جوتے بکھرے چار طرف, دیکھ رہی ہوں ایک ایک میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کیسے ان پر صبر کروں میں, ماتم کیسے روکوں, ان کے تن کا خون تو میرے دل میں رستا ہے. گھر گھر ایک مجلس بپا معصوم شہیدوں کی, گھر گھر ایک مجلس بپا معصوم شہیدوں کی, میرا کب ہے یہ تو ہر ایک ماں کا نوحہ ہے, میرا کب ہے یہ تو ہر ایک ماں کا نوحہ ہے. کیسی بلائیں اتری ہیں یہ کیسے وحشی ہیں, ملک ہمارا آسیبوں کا جنگل لگتا ہے. کیسی بلائیں اتری ہیں یہ کیسے وحشی ہیں, ملک ہمارا آسیبوں کا جنگل لگتا ہے. قلم کو روکو دیکھو کہیں یہ ہاتھ سے نہ گر جائے, कलम को रोको देखो कहीं ये हाथ से न गिर जाए, फातिमा अब तो सबका बंधी टूटने वाला है, इन बच्चों में हर एक बच्चा मेरा बच्चा है, जिसको मैंने कोख में रखा जाग के पाला है, जिसको मैंने कोख में रखा जाग के पाला है, जिसको मैंने कोख में रखा जाग के पाला है।
इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह के 6:30, भारत में 7 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में जुमे की शब के 8:30 बजे हैं। खबरों के एक नए बुलेटिन के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के एक आला सरकारी ओहदेदार का कहना है कि जुमेरात को रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई में पिशावर स्कूल पर हमले की मनसूबाबंदी करने वाला भी हलाक हो गया। कबायली इलाकों में पुलिस के सरबराह शहाब अली शाह का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमेरात की शब देर गए तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। शहाब ने कहा कि हलाक होने वाले कमांडर को मतलूब कमांडर के तौर पर शनाख्त किया गया है, जिसका नाम सदाम है। सदाम तहरीक के तालिबान पाकिस्तान का ऑपरेशनल कमांडर था और वो मतलूब और खतरनाक तरीन दहशतगर्द था। सदाम बहुत से दहशतगर्द हमलों का मास्टरमाइंड है। इसके अलावा पिशावर में स्कूल पर हमले और पोलियो के कतरे पिलाने वाले हेल्थ केयर वर्करों पर हमलों का मंसूबा साज भी है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। जुमे के रोज एक आला सरसती इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो उस एक्शन प्लान पर अमल दरामद के जाती तौर पर निगरानी करेंगे, जिसकी मंजूरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने दी है। इस बारे में इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि पेशावर स्कूल पर होने वाले हमले की याद को उस वक्त तक मादूम नहीं होने दिया जाएगा जब तक मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं कर दिया जाता। जुमे को वजीर आजम ने इस्लामाबाद में एक आला सतह इजलास की सदारत की, जिसमें दहशतगर्दी के खात्मे के कौमी लाए अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रवां हफ्ते मुल्क की सियासी जमातों के रहनुमाओं के इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी लाए अमल की मंजूरी दी गई थी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक खसूसी कमेटी भी कायम की जो इंसदादे दहशतगर्दी के कौमी लाए अमल पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। सरकारी बयान के मुताबिक वजीर आजम खुद इस कमेटी की सरबराही करेंगे। वजीर आजम का कहना था कि सियासी जमातों के कायदीन के इजलास में तारीखी यकजहती सामने आई और इसलिए अब मिलकर इस कौमी फरीजे को अदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उधर सदर ममनून हुसैन ने भी जुमे को एक तकरीब से खिताब में कहा कि दहशतगर्द चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, उनका खात्मा किया जाएगा।
मैं दहशतगर्दों को इंतबाह करता हूँ कि उनके पास मोहलत खत्म हो चुकी है, लिहाजा वो हथियार फेंक कर खुद को रियासत के हवाले कर दें, दूसरी सूरत में उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा।
वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को भी हदायत की कि वो जरूरी आईनी तरामीम के लिए मुल्क की सियासी जमातों से मशावरत करें। 24 दिसंबर को इस्लामाबाद में सियासी जमातों के इजलास में फौजी अफसरान की सरबराही में खसूसी अदालतें कायम करने का भी फैसला किया गया था। इन अदालतों की मुद्दत 2 साल होगी और उन्हें कानूनी तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कानून साजी की जाएगी। दहशतगर्दों के माली वसाइल के हसूल के जराए को रोकने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में वजीर आजम ने वजारत खजाना और स्टेट बैंक को वाज़ेह हदायत भी जारी की हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
शिमाली वजीरिस्तान में जुमे के रोज 2 मुश्तबा अमरीकी ड्रोन हमलों में कम अज कम 7 दहशतगर्द मारे गए। तफसीलात पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
शुमाली वजीरिस्तान में मुकामी जराए के मुताबिक बगैर पायलट की जासूस तैयारों से शवाल के इलाकों में मुश्तबी शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ड्रोन तैयारों से कुंड और मंगूत्री में 2 मुख्तलिफ मकानात पर 4 मिसाइल दागे गए। मरने वाले शिद्दत पसंदों की शनाख्त के बारे में फौरी तौर पर मुसद्दिका मालूमात हासिल नहीं हो सकी है, लेकिन बाज इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में गैर मुल्की अस्करियत पसंद भी मारे गए। ये हमले इस इलाके में हुए जहाँ पाकिस्तानी फौज ने जून की वस से ज़र्ब आज़म के नाम से शिद्दत पसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर रखी है, जिसमें अब तक हुकाम के बकौल 1200 से ज़ायद शिद्दत पसंदों को हलाक किया जा चुका है। ताहम पाकिस्तानी ओहदेदार ये कहते आए हैं कि ड्रोन हमलों का इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं और ये मुल्क की खुदमुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। امریکہ کا ماننا ہے کہ ڈرون طیاروں سے کی جانے والی کاروائیاں انسداد دہشت گردی کی جنگ میں خاصی کارگر ثابت ہوئی ہے. دری اسنا حکام کے مطابق قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں سیکورٹی فورسز نے ایک کاروائی کے دوران 16 دسمبر کو پشاور میں اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے ایک مبینہ معاون کو ہلاک کر دیا ہے. جمعرات کو دیر گئے جمروت کے علاقے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر چاپا مارا. اس دوران شدت پسندوں سے ہونے والی جھڑپ میں صدام نامی مبینہ معاون ہلاک ہو گیا جبکہ اس کی چیز ساتھیوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. حکام کے بقول صدام پشاور اور اس کی گردنواح میں انسدادی پولیو کی ٹیموں پر جان لیوا حملوں میں بھی ملوث تھا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور اور اس کے مضافات میں کی گئی چاپا مار کاروائیوں میں کم از کم 65 افراد کو حراست میں لیا گیا جن میں متعدد افغان باشندے بھی شامل ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
تھائی لینڈ میں آج سونامی کے آنے کے 10 برس پورے ہونے کے بعد مختلف تقاریب منعقد ہوئیں. اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیک کی زبانی.
سن 2004 میں انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا کے ساحلوں کے قریب بحر ہند میں زیر آب 9.1 شدت کے زلزلے سے اٹھنے والی سونامی سے انڈونیشیا، بھارت، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں تباہی آئی اور 2,26,000 افراد ہلاک ہو گئے. سونامی سے اٹھنے والی کئی میٹر بلند لہریں مشرقی افریقی ممالک تک گئیں اور وہاں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بنی. انڈونیشیا کا باندے آچی نامی صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں کم از کم 1,68,000 افراد ہلاک ہوئے اور آبادیاں تقریباً صفائے ہستی سے مٹ گئیں. لیکن یہاں واقع 135 سال پرانی ایک مسجد مکمل طور پر قائم رہی جہاں سونامی سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقدہ تقریب میں ہزاروں افراد شریک ہوئے. مسجد بیت الرحمان کے خطیب اعلی ازمان اسماعیل کے مطابق 5,000 کے قریب مرد و خواتین مسجد میں دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے اور یہ سلسلہ جمعے کو دن بھر جاری رہا. ان کا کہنا تھا کہ گو کہ سونامی تباہی لے کر آئی لیکن اس سے صوبے میں برسوں تک جاری رہنے والے تنازعات کو ختم کرنے کی کوششوں کو فروغ ملا. اب آچی میں کوئی کسی سے نہیں لڑتا. سونامی بچ جانے والے ایک انڈونیشی جیلیان سرل کا کہنا تھا. میں جانتی تھی کہ مجھے دونوں بچوں میں سے ایک کو جانے دینا تھا. میں نے خیال کیا کہ بہتر ہے کہ بڑے بچے کو جانے دوں. ایک خاتون نے اس کا ہاتھ چند لمحے کے لیے تھاما لیکن جب وہ خود ڈوبنے لگی تو اس نے بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اس کو تلاش کرتے ہوئے چیخ رہی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے. یہ ہولناک منظر تھا. میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ دونوں بچے اب بھی میرے ساتھ ہیں. ایشیا بھر میں سونامی کی 10 سالہ برسی کے موقع پر سمندر کے کنارے یادگاری تقاریب منعقد ہوئیں، مذہبی تقاریب اور دعائیں ہوئیں اور مرنے والوں کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی. اینڈی چھاکر اس سونامی میں بچ گئے لیکن ان کی دوست جان بحق ہو گئی. اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اینڈی چھاکر کہتے ہیں،
There was a noise that I've only ever been able to describe like a jet engine, kind of like the roar building up and getting louder and louder and
یہ ایک شور کی آواز تھی جسے میں ایک جیٹ انجن کی آواز کہتا ہوں. یہ شور بڑھ رہا تھا اور زیادہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور مجھے بمشکل اتنا وقت ملا کہ میں بستر سے باہر آؤں اور پتا چلا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ عین اس وقت ایک بڑی لہر بنگلے سے ٹکرائی. ہم دونوں اندر تھے اور یہ آخری موقع تھا جب میں نے اپنی دوست کو دیکھا.
برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ شام میں حکومت کی جانب سے کی جانے والی فضائی کاروائیوں میں اسلامک اسٹیٹ کے زیر قبضہ علاقوں میں 37 عام شہری ہلاک ہوئے. ادھر اسلامک اسٹیٹ یا داعش جنگجو گروپ کے قبضے والے شام کے علاقے میں حکومت کے فضائی حملوں میں کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس بارے میں تفصیلات خالد حمید بیک کی زبانی.
پائلٹ کے والد صفی الکساسپا کا کہنا تھا،
واوجه رساله الى اخواننا دوله الاسلام في سوريا انهم يستقبلوا.
میں شام میں داعش کے اپنے فراخل بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے پائلٹ ماس کے ساتھ فراخدلی کے ساتھ پیش آئیں، اس کے ساتھ سختی نہ کریں. میں خدا تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کے دلوں میں رحم ڈال دے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے اہل خانہ، بیوی اور ماں کے پاس چلے آئیں۔ اردن نے بدھ کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ پائلٹ کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ امریکی قیادت والے اتحاد کی طرف سے داعش پر فضائی حملوں کے لیے وہ جو F-16 لڑاکا طیارہ اڑا رہے تھے، وہ شمالی شام میں باغیوں کے گڑھ رکھا کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی فوج نے طیارہ گر کر تباہ ہونے کی بات تسلیم کی ہے، تاہم اس نے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ داعش نے اسے مار گرایا تھا۔ اردن خطے کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جو داعش کے خلاف جاری فضائی کارروائی میں شریک ہیں۔
سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ یہ حملے الباب اور اس کے قریبی قصبے قواسین میں کیے گئے، اور مرنے والوں میں 2 خواتین اور 7 بچے شامل ہیں۔ گروپ نے جمعرات کے روز مرنے والوں کی تعداد 21 بتائی تھی۔ شمال مشرقی حلب کا یہ علاقہ داعش کے کنٹرول میں ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں داعش جنگجوؤں نے ایک اردنی پائلٹ کو پکڑ لیا تھا جس کا جنگی طیارہ شام کے قصبے رقہ میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ امریکہ اور اردن کی فوجوں نے اعتراف کیا ہے کہ طیارہ تباہ ہوا ہے، لیکن اس کے گرائے جانے کے بارے میں ان کے بیانوں میں اختلافات ہیں۔ موت کی سزائیں دینے میں چین دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، جہاں ہر سال ہزاروں افراد کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ تاہم اب ایسے اشارے ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ چین کی حکومت ایسے جرائم کی تعداد میں کمی کر رہی ہے جن پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں شینن وین سینٹ کی رپورٹ، تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی۔
اس سال کے شروع میں چین نے اعلان کیا تھا کہ وہ ان جرائم کی فہرست سے 9 جرائم نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے جن پر موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے چین کی ایک عدالت نے ایک شخص کو 18 سال قبل، جب وہ ایک ٹین ایجر تھا، جنسی زیادتی اور قتل پر دی جانے والی سزا سے بری کر دیا۔ یہ فیصلہ جون میں سپریم پیپلز کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں اس نے ایک عورت کو اپنے خاوند کے قتل پر دی جانے والی سزائے موت کو پلٹ دیا تھا۔ عورت نے کہا کہ وہ کئی سال تک اپنے خاوند کے ہاتھوں گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی رہی تھی۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایک سینئر تجزیہ کار نکولس بکولین کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ چین انسانی حقوق کے حوالے سے اب بہت زیادہ باہر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس وقت انسانی حقوق قبول کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہوتا جب وہ کمیونسٹ پارٹی یا پارٹی کے کسی اور نظام کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ بصورت دیگر چین عمومی طور پر انسانی حقوق کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ سن 2011 میں چین نے جرائم کی اس فہرست میں سے 13 جرائم نکال دیے جن پر موت کی سزا مقرر تھی۔ انسانی حقوق کی تنظیم ڈائی ہوا کے مطابق گزشتہ سال چین نے 2400 افراد کو موت کی سزا دی۔ یہ 2002 میں چین میں دی جانے والی موت کی سزاؤں کی تعداد کا صرف 20% ہے، جب 12000 افراد کو تخت وار پر چڑھایا گیا تھا۔ چین میں لوگوں کی اکثریت موت کی سزا کے حق میں ہے، مگر یہ سزا سماجی بے چینی کا ایک بڑا امکانی سبب ہے۔ چین کا میڈیا حال ہی میں غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہونے والی ایک موت کی سزا کی نشاندہی کر چکا ہے، اور یورپی کمیشن کے 2007 اور 2008 کے سروے کے مطابق چین کے زیادہ تر عوام کا خیال ہے کہ فیصلوں پر اکثر اوقات طبقاتی عمل دخل ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایسے میں جبکہ چین ان لوگوں کی تعداد میں نمایاں کمی کر چکا ہے جنہیں موت کی سزا دی جاتی ہے، اس کے عدالتی نظام میں اب بھی شفافیت کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ملک میں سزا پانے والوں کے حقیقی اعداد و شمار کا جاننا بہت مشکل ہے۔ سنکیانگ میں موت کی سزائیں زیادہ تعداد میں دی جاتی رہی ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک ماہر ولیم نی کہتے ہیں، تمام اشاروں سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گزشتہ سال اس علاقے میں موت کی سزائیں پانے والوں کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کی تعداد میں بظاہر کمی کا اثر زائل ہو رہا ہو جنہیں موت کی سزا سنائی جا رہی ہے یا جنہیں موت کی سزا دی جا رہی ہو۔ چین میں موت کی سزاؤں کی شرح دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ابھی بھی کہیں زیادہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق موت کی سزاؤں کے لحاظ سے چین کے بعد ایران اور عراق بالترتیب دوسرے اور تیسرے درجے پر ہیں۔ 2013 میں ایران میں کم از کم 369 اور عراق میں 169 افراد کو پھانسیاں دی گئی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ اس شو کے ذریعے میں اکثر اسپورٹس آپ کے لیے اور لیٹس بی آنیسٹ میرے لیے بھی ٹرائی کرتی رہتی ہوں۔ ناظرین، ہم موجود ہیں ایٹ دی یو ایف سی جم ان فیئرفیکس ورجینیا، اور میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بشیر احمد، دی گاڈ فادر آف پاکستانی ایم ایم اے۔ بشیر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
بہت بہت شکریہ۔
فرسٹ تھنگ فرسٹ، ایم ایم اے ایگزیکٹلی ہے کیا؟
بیسکلی ایم ایم اے جو ہے وہ ایک مقابلہ ہے جس میں ہر مارشل آرٹس کا فن شامل ہو سکتا ہے، یعنی باکسنگ، ریسلنگ، جوڈو، کراٹے، کنگ فو، یہ سارے شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو رولز جو ہیں اس کے، جو گیم کے جو قانون جو ہیں، وہ ہر اسٹائل کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر بندہ ریسلنگ میچ دیکھے، کشتی کا میچ دیکھیں، اس میں پنچنگ کی اجازت نہیں ہے، تو اگر اس میں پنچنگ ہوئے تو پھر فاول بن جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ریسلر جو ہے اور باکسر جو ہے وہ دونوں ایک ہی اسٹیج پہ لڑ سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بیسٹ کون ہے۔
تو ایم ایم اے یعنی مکسڈ مارشل آرٹس کی ہسٹری کیا ہے؟
بیسکلی اس کی ہسٹری کافی پرانی ہے۔ اینشنٹ گریس میں بھی اولمپکس میں پینکریشن کے نام سے ایم ایم اے کی طرح گیم چلتی تھی، لیکن جو ماڈرن ایم ایم اے ہے وہ شروع ہوا ہے یو ایف سی کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے ایک جو گریسی فیملی ہے برازیل سے، انہوں نے ایک امریکن انویسٹر، امریکن پروموٹر کے ساتھ ایک ایونٹ کروایا تھا جس میں انہوں نے سارے اسٹائلس کو بلا کے انہوں نے دیکھنا تھا کہ بیسٹ اسٹائل کون سا ہے۔ تو گریسی فیملی جو تھی، ان کی بیک گراؤنڈ تھی برازیلین جیو-جیتسو، اور اصل میں وہ چاہتے تھے دکھانے کے لیے کہ ہمارا اسٹائل بیسٹ ہے۔ تو یہ 1993 میں ہویا تھا، تقریباً اب خیال 20 سال سے زیادہ، 21 سال ہو گئے ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے۔
تو آپ کی شروعات ایم ایم اے میں کیسی ہوئی؟ وائی ایم ایم اے؟
بیسکلی مجھے مارشل آرٹس کے جو فلسفہ جو ہے، اس کی جو لائف اسٹائل جو ہے، مجھے بہت پسند آئی۔ تو میں نے مارشل آرٹس میں شروع کیا تھا ٹریڈیشنل جیو-جیتسو میں، جس میں سے ڈسپلن جو آتی ہے، اس میں جو پورا لائف اسٹائل، اپنا کھانا پینا، اپنا تمیز جو ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی سلوک، مجھے بہت یہ چیز بہت پسند آئی۔ ایم ایم اے کے بارے میں میں نے نہیں سوچا، میں نے بس مارشل آرٹس کے بارے میں سوچا تھا کہ مارشل آرٹس میں ٹریننگ کرنی ہے اور اس کی بینیفٹس لینے فور مائی ہول لائف۔
آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یو آر دا گاڈ فادر آف پاکستانی ایم ایم اے، سو ٹیل می اباؤٹ دس کہ آپ پاکستان میں ایم ایم اے کیوں لے کے آئے، کیسے لے کے آئے، واٹس دا مشن؟
ہو سکتا ہے کہ میں سب سے مشہور بندہ ہوں اس گیم میں ان پاکستان، لیکن میرے پہلے بھی ایک آدھ جم ٹریننگ کر رہے تھے ایم ایم اے میں، اور گریپلنگ میں، برازیلین جیو-جیتسو میں، گجرہان میں بلکہ ایک کافی نوٹیبل جم ہے پیکائیڈو فیڈریشن کا، ایک سر جلیل، انہیں وہ ٹریننگ کر رہے تھے ایم ایم اے کے سٹائل میں۔ اسلام آباد میں ٹیم فائٹ فورسز وہ بھی کر رہے تھے، لیکن جب میں آیا تھا، میں اس ایجنڈا کے ساتھ آیا تھا کہ میں نے پورے ملک میں پھیلانا ہے۔
اس پروسیس میں ذرا اپنی اکمپلشمنٹس کے بارے میں بتائیے۔ آئی مین، you have a student, one of your first students is going to fight in Malaysia and you're cornering him, so tell me more about that.
My accomplishments jo hai, jo main hai ki maine ek organization set up kiya hai jiske mixed martial arts Pakistan or PAK MMA, jo samajh rahe hain is the brand, is the face of MMA in Pakistan, aur main uska head hu. So ye PAK MMA jo hai, isne sare gyms ko promote kiya hai, ان کو آپس میں لنکس اسٹیبلش کیے ہیں، مقابلے آرگنائز کیے ہیں، تو ایک یہ ہے اکمپلشمنٹ۔ دوسرا ہے کہ میں نے لاہور میں ایک جم کھولا ہے، سینرجی مکس مارشل آرٹس، جو ہے بیسٹ فیسلٹی مکس مارشل آرٹس کے لیے ان پاکستان۔ بہت اچھے فائٹرز ہیں پوری دنیا، پورے پاکستان میں، لیکن ہمارا جم جو ہے، اس کی فیسلٹیز اور اس کی جو ٹریننگ وغیرہ، وہ سمجھے کہ ایک نیا چیز، نیا اسٹائل تھا اب ٹریننگ اور ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ آف فیسلٹیز ان پاکستان۔ اور پھر میں نے خود ون فائٹنگ چیمپئن شپ کے ساتھ سائن کیا جو ایشیا کا سب سے بڑا مکس مارشل آرٹس لیگ ہے. اس میں میں پہلے بندہ تھا جس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا انٹرنیشنل ایم ایم اے. سنگاپور میں میری پہلی فائٹ تھی, تقریباً ایک سال ہو گیا, April 5, 2013. اس میں میں نے ایک تھائی فائٹر کے ساتھ فائٹ کیا تھا, شیرن ویرشائے, جس میں میں جیتا ہوں. تو اس کے بعد کافی ایم ایم اے کافی بڑھ گیا تھا ایک دم سے. اور ابھی جو سب سے ریسنٹ اکمپلشمنٹ ہے وہ ہے جو آپ نے کہا تھا, میرا اسٹوڈنٹ پگار عمر, وہ اب فائٹ کر رہا ہے ملیشیا میں March 14. تو اس کو میں سپورٹ کرنے جا رہا ہوں. وہ میرا سمجھے پہلے اسٹوڈنٹس میں سے تھا جب بالکل میں نئے آیا تھا پاکستان میں. تو اس کی کافی خوشی ہوئی ہے کہ وہ اب اس لیول پہ پہنچ گیا, کیونکہ وہ کافی سادہ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. تو اس کی بھی خواہشیں اور خوابیں قبول ہوئے ہیں اور ساتھ میرے بھی ہوئے ہیں.
تو آپ نے پوری دنیا میں ایم ایم اے کیا ہے, ٹرین کیا ہے, دیکھا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک آپ کی نظروں میں مختلف جگہوں میں ہاؤ ڈز اٹ ڈیفر؟
جگہ جگہ سے اتنا فرق نہیں ہے. جن لوگوں کو صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا چاہیے ایک سکسیزفل ایم ایم اے جم بنانا یا سکسیزفل ایم ایم اے فائٹر بنانا, تو جو ریسورسز, جو طریقہ کار جو ہے, جو استعمال کرتے ہیں, وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اتنا فرق نہیں ہے, لیکن ہر بندہ اپنا ذرا ذرا ڈفرینٹ اسٹائل لے آتا ہے. ہر ملک میں ان کا ڈفرینٹ بیس ہوتا ہے. جیسے پاکستان فار ایگزامپل, اس میں کشتی کا فاؤنڈیشن ہے جو کافی پرانا, کئی ہزار سال. تو ایز ایم ایم اے ڈیولپس ان پاکستان, یہ چیز کافی نظر آئے گا.
السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی. جی ولو ولسن ایک امریکن کامکس رائٹر, آتھر اور جرنلسٹ ہے. نام سے تو شاید پہلے نہیں پتا چلتا, لیکن یہ ان فیکٹ ایک مسلمان خاتون ہے جو مسلمان پاکستانیز اور خواتین کے لیے کام کر رہی ہے, ہمارا امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے ان پاپ کلچر. اپنے کیریئر میں کافی اکمپلشمنٹس کے بعد مسز ولسن نے ایک ہسٹری میکنگ سپر ہیرو کیریکٹر کریئٹ کیا ہے جو, اینڈ گیٹ دس, از 16-year-old مسلم پاکستانی امریکن کمالا خان, بورن اینڈ ریز ان جرزی سٹی, نیو جرزی. میں تو سن کر اتنا زیادہ خوش ہوئی کیونکہ ایز کڈ میں میرے چھوٹے بھائی عمر ور ابسیسڈ وتھ کامک بکس, اسپیشلی ایکس مین اور اسپائڈر مین. لیکن میں نے تو اپنے خوابوں میں نہیں سوچا کہ دا نیکسٹ سپر ہیرو وڈ بی اے پاکستانی امریکن گرل. سو نیچرلی میں بھاگ کے اپنی کاپی اٹھا لائی اینڈ آئی ریڈ اٹ کور ٹو کور اینڈ اٹ واز گریٹ. سو میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں اس کے آتھر جی ولو ولسن سے. گو چیک اٹ آؤٹ. Ladies and gentlemen, I am so pleased to be sitting here with G. Willow Wilson. Thank you so much for joining us today.
Thank you for having me.
So, first things first, everyone knows you're a master storyteller, but what is your story?
Well, I was born in Monmouth County, New Jersey.
میں نیو جرسی میں پیدا ہوئی. جب میں 11 سال کی ہوئی تو ہم کولوراڈو منتقل ہو گئے. میں نے اپنی تعلیم بوسٹن یونیورسٹی سے حاصل کی اور اس کے بعد مجھے مصر میں کام کرنے کا موقع ملا. ارادہ تو یہ تھا کہ میں وہاں ایک سال رہوں گی, مگر میری وہاں شادی ہو گئی اور اس طرح قاہرہ میرا دوسرا گھر بن گیا. میرے زیادہ تر کام کا تعلق مشرق وسطی میں میرے قیام اور تجربات سے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس فکشن, کامک بکس اور اسی طرح کی دوسری چیزیں پڑھنے کے شوق نے بھی مجھے اس کام میں مدد دی.
My own personal geeky loves of fantasy and sci-fi and comic books.
You're very humble, but you're glossing over all of your professional accomplishments. You've done quite a bit. Can you tell us more about that?
You're very kind to say so. I am the author.
آپ کی تعریف کا شکریہ. میں نے کئی گرافک ناولز, کامک اور نظموں کی کتابیں لکھی ہیں. میرے تازہ ترین ناول الف دا انسین نے عالمی سطح پر 23 اوارڈز جیتے. میں گرافک ناول کائرو اور ایئر کی بھی مصنفہ ہوں.
There's another amazing woman in this scenario other than you, and her name is Kamala Khan, aka Ms. Marvel. Tell me about her and how does she compare to the original Ms. Marvel?
Kamala Khan is the new Ms. Marvel. She's a
Kamala Khan ایک نئی مس مارول ہے. اس کی عمر 16 سال ہے اور اس کا تعلق نیو جرسی سے ہے. اس کے والدین پاکستانی ہیں اور کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت سے امیگرنٹ والدین کے بچوں کی طرح وہ امریکی ٹینیجر کے طور پر اپنے والدین کی روایات کے ساتھ توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس وقت اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کا تعلق سپر پاور سے جڑ جاتا ہے اور اسے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ اس چیز کا اس کی زندگی اور اس کے مقدر سے کیا تعلق ہے. وہ مس مارول کا ذہن لیتی ہے جو کئی دہائیوں پرانا ایک کردار ہے. اس کا اصل نام کیرل تھا جس کی شناخت کیپٹن مارول ہے. مارول کامک دنیا کا ایک وراثتی ٹائٹل ہے اور اس کی لمبی تاریخ ہے. مس مارول کا کردار 21ویں صدی کے آغاز پر تخلیق کیا گیا تھا. جہاں تک کامک بکس کی بات ہے تو اس کے پڑھنے والے زندگی کے ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اب کامک بکس پڑھنے والے میں زیادہ تر تعداد خواتین اور امریکی امیگرنٹس کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کامک بکس کے صفحات میں دیکھنا چاہتے ہیں. مس مارول کا نیا کردار بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس لیے توقع ہے کہ کمالا خان کا کردار کامک بکس پڑھنے والوں کی نئی نسل سے اپنا تعلق قائم کر سکے گا.
As it being Pakistani American weren't enough of a balance to throw in the superpowers in there. Now I understand you chose the name Kamala Khan for a very particular reason. Can you share that with us?
Yes, we chose the name Kamala for a very specific reason. A lot of people
بالکل درست، ہم نے یہ نام ایک خاص وجہ سے رکھا ہے. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ہندی زبان کا وہ لفظ ہے جس کا مطلب کمل کا پھول ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ لفظ کمال کی تانیث ہے جس کا مطلب ہے پرفیکشن.
So tell me, what inspired you to create a comic book character who is South Asian and Muslim and female?
Well, originally I got a call from Stephen Wacker and
ہوا کچھ اس طرح کہ شروع میں مجھے مارول کامکس کی طرف سے فون آیا کہ ہم ایک نیا سپر ہیرو کا کردار تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو لڑکی ہو، امریکن ہو اور مسلمان ہو. کیا آپ اس کردار کو لکھنا چاہیں گی؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی کہ مجھے اس کام کے لیے کہا گیا ہے، لیکن انہوں نے سوائے سرسری بات کے اس کردار کے بارے میں کوئی تفصیلی خاکہ نہیں دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، اس کے پاس کیا پاورز ہوں گی اور اس کی کیا تاریخ ہوگی. سو مجھے ایک بالکل نیا سپر ہیرو تخلیق کرنے کا موقع ملا. جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہ ایک امریکن مسلم ہوگی تو مجھے یہ خیال آیا کہ امریکہ میں مسلم کمیونٹی میں بہت تنوع ہے، تو میں اس کردار کو ان میں سے کوئی بھی پس منظر دے سکتی ہوں. امریکہ میں عام تاثر یہ ہے کہ عموماً عرب ہی مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اس کردار کا تعلق عرب پس منظر سے نہ ہو. پھر میں نے سوچا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی، خاص طور پر وہ جو امریکہ کے مشرقی حصے میں آباد ہے، معاشی اور سماجی لحاظ سے بہت مضبوط، کامیاب اور شاندار کمیونٹی ہے. مثال کے طور پر اس کی فیملی اور کمیونٹی لائف، اور اس طرح ایک نئے کردار کے ذریعے میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کو قارئین کے ایک بڑے حلقے سے متعارف کرا سکوں گی، جنہیں ممکن ہے کہ علم نہ ہو کہ امریکہ کے مشرقی حصے میں آباد پاکستانی کمیونٹی کتنی بڑی اور کتنی کامیاب ہے.
That the Pakistani community on the East Coast is as big or as successful as it is. But I think there are large parts of Kamala's story that will appeal to anybody who's ever been a teenager, which is most people.
میرا خیال ہے کہ کمالا میں ایسی خصوصیات ہیں جو زیادہ تر ٹینیجرز کو اپیل کرتی ہیں، کیونکہ کمالا بھی انہی مسائل سے گزر رہی ہے جن سے عموماً سب ٹینیجرز گزرتے ہیں، مثلا اپنی شناخت، اکیلا پن اور اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ. سو اگر آپ کے والدین امیگرنٹ ہیں تو پھر یہ مسائل اور بھی نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو دو ایسی ثقافتوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے جن کے مسائل منفرد نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن میں کمالا کی کہانی میں ان پہلوؤں کو بھی اجاگر کرتی ہوں جن کی نوعیت یونیورسل ہے.
That any reader could identify with, that feeling of those awkward teenage years when you really don't quite know who you are yet and you're struggling to find out.
Thank you so much for coming all the way out here and taking out time for us. I can't wait for the next issues of Ms. Marvel, and I know everybody else feels the same way.
Thank you so much for having me. It's been my pleasure.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
فون سے رابطہ کرتا ہے، 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی صبحوں کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعے کی شب کے 9 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اور آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر ارسلان شریف اور ساؤنڈ انجینئر زینب عبد الرحمان۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔